اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا استیأس الرسل، حتی کہ رسول بھی نا امید ہونے لگے، وظنوا، اور ان کا یہ گمان ہونے لگا، انہم قد کذبوا، اور وہ سوچنے لگے کہ شاید ہمارا مشن نہیں چل سکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاءہم نصرنا، تب ہماری مدد. یعنی اس پوائنٹ تک تو لے جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ جہاں چاروں طرف پھر بندے کو اندھیرا نظر آنے لگ جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہوتا اور صحابہ پر ایمان اس سے بھی زیادہ. کیسا امتحان آیا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ زاغت الابصار، جب آنکھیں پھٹی رہ گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل جو تھے وہ حلق کی طرف آنے لگ گئے، وتظنون باللہ الظنونا ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وقت تھا جب ایمان والوں کو آزمایا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، دیکھا، اور ان کو اچھی طرح جھنجھوڑا گیا، اچھی طرح جھنجھوڑا گیا. یا اللہ کیا وقت ہوگا، صحابہ کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے جب نبی علیہ السلام صحابہ کو بدر کے میدان میں لے کر پہنچے نا، سامنے لوہے میں ڈوبی فوج ہے، تلواریں ان کے ہاتھوں میں، اور ادھر پورے 313 کے لشکر کے پاس دو تلواریں، باقیوں کے پاس کچھ نہیں. تو صحابہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا ہم تو موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں، کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون. یوں لگتا تھا ہم تو موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں. اس وقت اللہ کے محبوب رات کو تہجد کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہیں، سجدے میں سر ڈال کیا دعا مانگی، اے اللہ یہ تیرے بندوں کی جماعت ہے، اگر یہ جماعت آج ختم ہو گئی لا تعبد بعد اليوم، تو پھر قیامت تک اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوئی. اتنی عاجل سے دعا کی کہ صدیق اکبر کھڑے تھے، انہوں نے جو دعا سنی تو ان کا دل بھر آیا اور وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اپنا سر اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول فرمائے. ایسی دعا مانگی کہ سننے والے کو طرف آ گیا. عزیز طلباء، انسان دین کی خاطر ایسا مجاہدہ کرے کہ خالق اور مخلوق دونوں کو بندے پہ ترس آنے لگ جائے. ایسی زندگی گزارے کہ خالق اور مخلوق دونوں کو بندے پہ ترس آنے لگ جائے. ایسی زندگی گزارے. اور صحابہ کرام نے واقعی ایسے کیا. چنانچہ انہوں نے دین کی خاطر بہت مشقتیں اٹھائی. جب صلح حدیبیہ کے لیے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو سہیل جو تھے وہ کافروں کی طرف سے آئے، تو سہیل سہل سے نکلے آسانی سے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون آیا، جی سہیل. فرمایا اب اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. ماشاءاللہ، نام کا بھی اثر دیکھو، اب آسانی ہو جائے گی. تو شرائط طے ہوئی. ان شرائط میں کیا طے ہوا کہ جو کوئی آدمی کافروں میں سے مسلمانوں کے جائے گا اسے واپس کیا جائے گا، جو مسلمانوں میں سے واپس کافروں کی طرف آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا. اور نبی علیہ السلام نے اس معاہدے کو قبول فرما لیا. اور اللہ تعالی نے فرمایا انا فتحنا لك فتحا. اللہ، ایسی فتح مبین تھی. مگر صحابہ حیران ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح دب کے کیوں عمل یہ کر لیا. اور ابھی یہ لکھا جا رہا تھا معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل کا اپنا بیٹا، اس کا نام تھا ابو جندل، اور ان کو والد نے گھر کے اندر بیڑیاں لگائی ہوئی تھی اور تکلیف دیتا تھا، وہ ان بیڑیوں کو کہیں سے تڑوا یعنی کاٹ کے اور اپنے آپ کو چھڑوا کے وہ بھی وہاں پہنچ گیا نبی علیہ السلام کے پاس. اب ابو جندل کے آنو سوچنے لگے کہ بس میں آقا کی خدمت میں آ گیا ہوں، اب آقا مجھے اپنی امان میں لے لیں گے. سہیل کہنے لگا کہ جی ابھی تو معاہدہ لکھا جا چکا، اس کو واپس کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دستخط تو نہیں ہوئے. اس نے کہا میں تو دستخط نہیں کروں گا اس کے اوپر جب تک واپس نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ میری خاطر سے میرے پاس رہنے دو. کہنے لگا نہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ابو جندل کو واپس کر دیا. آپ ذرا تصور میں وہ منظر لائیں کہ ایک طرف مسلمانوں کی جماعت ہے، ایک طرف کافر ہیں، اور کافر کے سردار کا بیٹا جو گھر سے دوڑ کے آیا تھا اس کو اللہ کے نبی پھر واپس کر دیتے ہیں. چنانچہ جب واپس کیا تو ابو جندل کو اس کے باپ نے سب کے سامنے تھپڑ لگانے شروع کر دی، ادھر سی سزا دینی شروع کر دی. اب ابو جندل رو رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کا دل کتنا مغموم ہو رہا ہوگا، صحابہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ یہ نوجوان جو دین کو اپنا چکا آج سب کے سامنے اس کی انسلٹ بھی ہو رہی ہے اور اس کے والد نے یہی سے اس کو سزا دینی شروع کر دی. ابو جندل جو ہیں روتے ہوئے جا رہے ہیں اور اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں ابو جندل اللہ آسانی فرمائے. ابو جندل پھر واپس، پھر باپ نے لا کے باندھا اور پھر ان کو سزائیں دیتا تھا. اچھا ادھر سے کیا ہوا، ایک اور نوجوان تھے ان کا نام تھا ابو بصیر، وہ بھی اپنے مالک سے جان چھڑا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ پہنچے مدینہ طیبہ. نبی علیہ السلام نے ادھر سے معاہدہ کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بصیر میں نے تو وعدہ کر لیا، میں نے تو کفار کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے، تو میں تو تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا. اور ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر کافروں نے کوئی بندہ بھیج دیا تو جیسے ابو جندل کو واپس بھیج دیا گیا ہے مجھے بھی نبی علیہ السلام واپس بھیج دیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں جنگ کی چنگاری بھڑکانے والا نہیں ہوں کہ تجھے رکھوں اور آگ لگا لوں. تو وہ پہچان گئے، چنانچہ اب وہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس نہیں رہ سکتے. اب ابو بصیر کے بارے میں ذرا سوچیں کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کے یہاں پہنچے، اب جس آقا کے پاس آئے وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھ رہے. ابو بصیر وہاں سے چلے، کہاں جاؤں؟ خیال آیا سمندر کے کنارے، مدینہ سے چلے سمندر کے کنارے آ گئے. کچھ دنوں بعد ابو جندل کو پتہ چلا، وہ بھی گھر سے بھاگے اور سمندر کے کنارے. چند اور دیوانے یہاں مل گئے. ان دیوانوں نے مل کے سوچا کہ بھئی اب ہمارے اوپر تو کسی کا کوئی شرط نہیں، اختیار نہیں، ہمیں تو گھر سے نکالا، ہم ان کافروں کا تو ذرا حساب کتاب کریں نا. ان کے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے، انہوں نے ایک پہ حملہ کیا دوسرے پہ ان کی چینیں چھینی تو کافر پریشان ہو گئے. چنانچہ کافروں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیغمبر بھیجا، نمائندہ بھیجا کہ جی آپ ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلا لیں، چلو آپ کے پاس آ جائیں گے تو کسی قانون کے پابند تو ہوں گے نا، انہوں نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا. تو جب ان کی طرف سے پیغام آیا تو نبی علیہ السلام نے خط لکھا اور ابو بصیر کی طرف بھیجا کہ ابو بصیر میرے پاس آ جا. کہتے ہیں کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نو سمندر کے کنارے تھے، نہ بستر تھا نہ مکان تھا، ٹھنڈی ہوائیں تھیں اور ان کو بخار ہو گیا تھا. اور جس بندے کو بخار ہو اس کو تو بغیر ہوا کے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی، ٹھٹھر رہے تھے اور لیٹے ہوئے تھے اور کوئی یار و مددگار نہیں، نہ کوئی دوا دینے والا نہ کوئی غذا دینے والا. این اس حالت میں جب وہ لیٹے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کا ایک نمائندہ ان کے پاس نبی علیہ السلام کا پیغام لے گیا. کہتے ہیں کہ وہ وسیل اللہ لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے کھول کے رکے کو پڑھا اور پڑھتے پڑھتے وہ رکا ان کے سینے پر گرا اور ان کی روح برباد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
کیسے لوگ تھے، زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا، اس لیے اللہ کے لیے سب مشقتیں یہ برداشت کر لیتے.
آپ خود سوچیں کہ صدیق اکرام کو دین کی خاطر کتنی تکلیف پہنچائی گئی.
گھر میں ایک آدمی دوڑا ہوا آیا، اپنے صاحب کو تو دیکھو، وہ مسجد میں ہیں اور کفار ان کا کیا معاملہ کر رہے ہیں. صدیق اکبر بھاگے مسجد میں، دیکھا کہ کافر لوگ نبی علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچا رہے تھے. فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اللہ یہ وہاں کہا،
بس کافروں نے کیا کیا، ان کو تو چھوڑا اور ابو بکر کے گرد آگئے
اور ابو بکر صدیق رانو کو اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے.
بے ہوش ہو کے گر گئے. اللہ اکبر کر. عتبہ بن ربیعہ کافروں کا ایک سردار تھا اور موٹا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ صدیق لانو بے سود پڑے ہوئے تھے، وہ آپ کے پیٹ کے اوپر چڑھا اور چڑھ کے اوپر جمپ لگاتا اور جوتوں کے ساتھ پیٹ کے اوپر ان کو ٹھوکر لگاتا. اب آپ سوچیں ایک بندہ بے سود لیٹا پڑا ہو، اس کے پیٹ پہ کوئی چڑھ جائے اور چڑھ کے پھر جمپ لگا کے اپنے جوتے نیچے، اور اس کی موٹی موٹی ایڑیاں تھی، ان ایڑیوں کے ساتھ پیٹ پہ ضرب لگاتا تھا.
لیٹے ہوئے
جب تھک گیا تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ جوتا اتارا اور اس جوتے کے ساتھ صدیق اکبر لانو کے چہرے پہ مارنا شروع کر دیا. چہرے پہ اتنا مارا کہ چہرہ سوج گیا اور صدیق اکبر پہچانے نہیں جاتے تھے. ہر بندے کا خیال تھا کہ بس ان کی جان چلی گئی. جب ان کو یقین ہو گیا کہ اتنا مارا ہے، اس وقت وہ وہاں سے گئے. جب وہ وہاں سے گئے تو بنو تمیم جو ان کے قبیلہ کے لوگ تھے وہ آگئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر ہمارا یہ بندہ مر گیا تو اگرچہ ہم کافر ہیں مگر ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو وہ ان کو اٹھا کے ان کے گھر لائے، صدیق کرلانوں کو اٹھا کے گھر لائے. ایک دن پورا بے ہوش رہے، وہ کافر بھی رشتہ داری کی وجہ سے وہاں بیٹھے رہے، ہوش ہی نہیں. ایک دن کے بعد ہوش آیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلی بات انہوں نے پوچھی کہ نبی علیہ السلام کی سال میں، سب سے پہلی بات پوچھی کہ نبی علیہ السلام کی سال میں. کافروں نے یہ سنا تو وہ تو سب وہاں سے چلے گئے کہ جن کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائیں، آنکھ کھلی تو انہی کے بارے میں پوچھتے ہیں. اپنی ان کی والدہ ام خیر کو کہہ گئے کہ ام خیر اس کو کچھ کھلا پلا دینا، اتنا وقت گزرا کچھ نہیں کھایا پیا. ام خیر دودھ لے کے آئی کہ بیٹا زخموں تے تیرا سارا جسم چور ہے، کچھ پی لے. ارینن کا امی میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک کہ میں نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کر. اس نے کہا مجھے کیا پتا کہ ان کا کیا معاملہ، وہ کہاں پہ ہیں، مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں. تو فرمان لگے کہ اچھا آپ ام جمیل کے پاس جاؤ جو عمر لانو کی بہن تھی جو اسلام لے آئی تھی کہ ام جمیل سے پتہ کر لیں جا کے. چنانچہ ام خیر ماں تھی، تڑپی، کافرہ تھی مگر چلی. چنانچہ جا کے ام جمیل سے پوچھا کہ ام جمیل مسلمانوں کے پیغمبر کہاں ہیں؟ میرا بیٹا تو دودھ بھی نہیں پی رہا. وہ سمجھی کہ یہ کافرہ ہے اور مجھ سے پوچھنے آگئی ہے تو پتہ نہیں کوئی راز ہی نہ کھل جائے. انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا. کہنے کہ مجھے کیا پتہ کون کہاں ہے، مجھے کیا پتہ کون کہاں ہے. اس نے کہا پھر؟ کہنے کہ اچھے میں چلو تیرے ساتھ چلتی ہوں تاکہ تیرے بیٹے کا حال پوچھ لوں. تو ام جمیل بہانے سے ام خیر کے ساتھ آگئی اور آکے ابو بکر کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگ گئی ان کی حالت کو دیکھ کے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، اما تو میری ہے نا، فکر مت کرو، بتا دو کہاں ہے. ان کا جی دار ارکم میں خیریت سے ہے. کیونکہ صدیق نے ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا. تو جب انہیں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام دار ارکم میں خیریت سے ہیں، کہا امی جب تک مجھے لے نہیں جاؤ گی اور میں نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھوں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گی. ماں رات کا وقت ہے، کہنے لگی بیٹا کیسے لے کے جائے، چل کے جا نہیں سکتے. چنانچہ ایک طرف ام جمیل نے سہارا دیا اور دوسری طرف ام خیر نے سہارا دیا اور صدیق اکلانو پاؤں گھسیٹتے گھسیٹتے اس طرح دار ارکم میں پہنچے. دار ارکم جیسے کھلا نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو دیکھا کہ رسوجا ہوا ہے، کافروں نے اتنا مارا تھا اتنا مارا تھا. تو نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے ماتھے کو بوسا دیا. ماتھے کو چوما، کتابوں میں لکھا ہے جب نبی علیہ السلام کے ماتھے کو چوما تو صحابہ سب کے سب ان کے اوپر جھک گئے، انہوں نے بھی اس چہرے کو چومنا شروع کر. اتنی تکلیفیں ملتی مگر وہ سمجھتے تھے کہ کھالے کھچوا کے اور بوٹیاں نچوا کے اگر ہم جنت جا پہنچے تو پھر بھی ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ سستا سودا کر لیا. حضرت خباب بن الارت کے ساتھ کیا ہوا، بی بی سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، سیدنا بلال یانو کے ساتھ کیا ہوتا تھا، ذرا ان واقعات کو پڑھتے جائیں اور سوچیں کہ ان حضرات نے دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی. یہ وہ لوگ تھے جو حقیقت کو سمجھ چکے تھے کہ ہمیں اس دنیا میں ہر مشقت کو اٹھانا ہے اور اپنے رب کو بالآخر ہم نے منانا. اور یہی سلسلہ پھر بعد میں علماء کے ساتھ رہا. امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الحجرہ ہے اور ابو جعفر منصور نے ان کے چہرے پر سیاہی لگوائی اور ان کو بٹھا دیا سواری پر، اور بعض کتابوں میں ہے کہ گلے کے اندر جوتوں کا ہار بھی ڈال دیا. امام دار الحجرہ کو پھرایا جا رہا ہے اور ان کا حال دیکھو کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگو جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچان لیا اور جس نے نہیں پہچانا وہ سن لے کہ میں مالک ابن انس. دین کی خاطر ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اس سرزمین پر کہ جہاں وہ چلتے تھے تو پاؤں بھی آہستہ رکھتے تھے کہ کہیں محبوب کے قدموں کے نشان پہ میرا پاؤں نہ آ جائے. سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیل سے ان کا جنازہ نکالا گیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا، کوڑے لگائے گئے مسلح خلق قرآن کے اوپر. یہ لوگ تھے جنہوں نے مقصد زندگی کو سمجھ لیا تھا، یہ دین کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے، جانتے تھے کہ ہم دنیا میں آئے ہی آزمائش کے لیے، یہ آزمائش کا گھر ہے، ہر ایک کو آزمایا جائے گا. مگر ان تمام تکالیف میں انہوں نے کتاب و سنت کو سینے سے لگائے رکھا، جمعے رہے استقامت کے ساتھ. تکلیفیں تو اٹھائیں مگر پیچھے نہیں ہٹے،
پیچھے نہیں ہٹے.
یہ کون لوگ تھے؟
الذين يمسكون بالكتاب.
ان کو تمسک بالکتاب نصیب تھا، تھام لیا تھا انہوں نے کتاب کو، سینے سے لگا لیا تھا، قربانیاں تھی. وہ جوانوں کی باتیں کر رہے ہیں، بوڑھوں کا حال دیکھیں. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کی والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اولانو کی بیٹی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، بینائی چلی گئی، جیسے بوڑھوں کی بینائی چلی جاتی ہے موتی آ جاتا ہے. جب موتیا اتر آیا، اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی شہادت کا وقت آتا ہے، دروازے کے اوپر حجاج بن یوسف نے گھیرا کروا لیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی شہید ہو رہے ہیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو یقین ہو گیا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے شہید ہو جانا ہے، تو دل میں خیال آیا میں گھر کے دروازے پہ ہوں، میں اندر جا کے اپنی اممہ سے آخری مرتبہ دعا تو لے لوں. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آتے ہیں اور اپنی والدہ کو آ کے بتاتے ہیں کہ امی میں تھوڑی دیر کے بعد شہید ہونے والا ہوں. اب بتائیں اگر آج کی کسی ماں کو بتایا جائے تو کیا حال ہوگا؟ مگر یہ وہ ماں تھی جس نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، جس نے آخرت کی حقیقت کو سمجھا تھا، وہ جانتی تھی کہ دنیا میں ہم ہیں ہی قربانی. اس نے پوچھا بیٹا کیا تو حق پہ ہے یا باطل پہ؟ تو بیٹے نے کہا کہ اممہ آپ جانتی ہیں کہ میں حق کے اوپر کھڑا ہوں استقامت کے ساتھ. کہ بیٹا اگر تم حق پر ہو تو تمہیں ڈر کس بات کا؟ ماں ہمت بنا رہی ہے جوان بیٹے کا، کس بات کا ڈر ہے؟ اماں مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے جب شہید کریں گے تو میری لاش کا مسلح کر دیں گے، یعنی میری شکل بگاڑ دیں گے. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا جب بکری کی کو ذبح کر دیا جائے تو پھر اس کی کھال اگر اتار لی جائے تو بکری کو تکلیف نہیں ہوا کرے، جب تمہیں شہید کر دیا جائے گا پھر جو تمہارے جسم کے ساتھ کیا جائے تمہیں اس کی کیا پرواہ. ماں ہمت بنا رہی ہے بیٹے کی، ماں ہمت بنا رہی ہے. بیٹا کہتا ہے کہ اچھا اماں میں اب جا رہا ہوں، دعا کیجئے گا. تو ماں اس وقت اپنے بیٹے کے لیے تین باتیں کرتی ہے. اللہ کیا جوان بیٹا ہوگا، اپنے بیٹے کے بارے میں اسماء جلانا یہ دعا کرتی ہے اللہ کے حضور، تین باتیں کہیں. اے اللہ تو جانتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی راتوں میں ساری ساری رات مصلے پہ کھڑا ہو کر قرآن پڑھنے میں رات گزار دیا. اے اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی رات مصلے پہ کھڑا ہو کر تیرے قرآن کی تلاوت کرنے میں رات گزار دیا تھا. اور دوسری بات کہی، اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو گرمی کے لمبے دنوں میں تیری رضا کے لیے روزے رکھا گیا. اور تیسری بات کہی، اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس نے اپنے والدین کی اتنی خدمت کی کہ اس نے ہمارے دلوں کو خوش کر دیا، اے مولا اب تو بھی اس سے خوش ہو جا. ماں دعا دے رہی، اللہ اس نے ہمارا دل خوش کیا، آپ اس سے راضی ہو جائیے، اس نے ہمیں راضی کر دیا. اور یہ بات کر کے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ بیٹا میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے کہ میں تیرا چہرہ دیکھ سکوں، بیٹا میں تیری شکل تو دیکھ نہیں سکتی، تھوڑا میرے قریب ہو جا تاکہ میں تمہارا بوسہ لے لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگ لوں. بیٹے قریب ہو جاؤ
میں تمہارا
بوسہ لے لوں اور تمہارے جسم کی
خوشبو.
اللہ، یہ ماں سمجھتی تھی، اس کا یقین بنا ہوا تھا.
الذين يمسكون بالكتاب.
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعی تمسک بالکتاب حاصل کر لی، ڈٹے رہے، انہوں نے کتاب کو سینے سے لگائے رکھا. اور پھر کیا ہوا؟ ہمارے کافرین جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، انہوں نے بھی پھر بالآخر انہی کے نقش قدم پر چل کر دنیا کو دکھا دیا. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب فرنگی کے قبضہ میں تھے، اسیر مالٹا تھے، تو اس وقت فرنگی انہیں تکلیف دیتے. ایسا بھی ہوا کہ ان کو گرم انگاروں کے اوپر لٹایا گیا.
جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی نا، تو غسل دینے والے نے ان کی کمر پر نشان دیکھے. اس نے پوچھا اہل خانہ سے کہ یہ کیسے نشان ہے؟ ان کا جی ہم اسے بھی چھپائے، ہمارے سامنے بھی کچھ نہ کچھ کپڑا جسم پر رکھتے ضرور تھے، ہم نے نہیں دیکھا کیا ہے.
تو حضرت مدنی رحمت اللہ اس وقت کلکتہ گئے ہوئے تھے،
ان کو پتا چلا اپنے شیخ کی وفات کا، تو وہ وہاں سے سیدھا آئے جنازہ میں شرکت کے لیے.
پھر انہوں نے راز کھولا، کہنے لگے کہ جب ہم حضرت کے ساتھ مالٹا میں تھے تو فرنگی حضرت کو تکلیف دینے کے لیے انگارے کے اوپر لٹا دیتے تھے، زخم ہو جاتے تھے، اور اگلے دن ان زخموں پہ اور تکلیف پہنچائی، اور حضرت یہ تکلیف برداشت کرتے تھے. فرنگی کہتا تھا کہ ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں تمہارا مخالف نہیں. تم آتے تھے نہیں، میں نہیں کہہ سکتا. فرنگی نے کہا کہ ایک مرتبہ کہہ دو، ہم اپنے وفاداروں میں تم کو شمار کر لیں گے. فرمانے لگے میں اللہ کے رجسٹر سے نام کٹوا کر تمہارے رجسٹر میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا. فرنگیوں نے کہا کہ تم جانتے ہو ہم تمہارا کیا حشر کریں گے؟ فرمایا کہ ہاں مجھے پتا ہے. کیا؟ فرمایا کہ تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے. انہوں نے ایمان کی لذت پائی تھی.
الذین یمسکون بالکتاب.
کیسے لوگ تھے! اچانک پتا چلا کہ فرنگی نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو پھانسی دینے کا پروگرام بنا لیا. بس یہ بات سنی اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی طبیعت غمزدہ پوری رات نیند نہ آتی،
جب کئی راتیں گزر گئیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، قاری عزیر گل رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات قریب تھے، انہوں نے ایک دفعہ مل کے کہا کہ حضرت اگر کافر نے یہ پروگرام بنا بھی لیا
تو یہ کوئی اتنی گھبرانے والی بات تو نہیں ہے
کہ آپ کو رات کو بھی نیند نہیں آتی اور آپ غمزدہ ہیں اور اتنا پریشان ہیں اس بات پر.
تو جب انہوں نے یہ بات کی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا. فرمانے لگے کہ حسین احمد، یہ مت سمجھو کہ میں موت کے خوف کی وجہ سے غمزدہ ہوں. حضرت کسی غمزدہ ہے؟ فرمانے لگے میں غمزدہ اس بات پہ ہوں کہ اللہ رب العزت بسا اوقات بندے سے جان بھی لے لیتے ہیں اور قبول بھی نہیں کیا کرتے. میں اس پہ غمزدہ ہوں کہ مجھ سے جان بھی نہ لے لے اور پھر قبول بھی نہ کریں.
الذين يمسكون بالكتاب.
اللہ رب العزت بندے سے جان بھی لے لیتے ہیں قبول بھی نہیں کیا کرتے. میں اللہ کی بے نیازی پر رو رہا ہوں.
الذين يمسكون بالكتاب.
عزیز طلباء یہ ان اکابر کا راستہ ہے. ہم کمزور ہیں، اللہ رب العزت سے عافیت مانگتے ہیں، سہولت مانگتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہم اپنے اوپر مشقت اٹھائیں کہ نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو نفس کی خواہشات سے بچا لیا اور یہ زندگی کا وقت گزار لیا تو بس یقین سمجھ لو کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے اوپر تلوار چل رہی ہوتی تھی اور وہ کہہ رہے ہوتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کام. بشیر لانو، بچے ہیں، لڑکے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہجرت کی. ذرا توجہ سنیے، توجہ سے سنیے گا. ماں باپ کے ساتھ ہجرت کی، اللہ کی شان، مدینہ پہنچے تو ماں فوت ہو، اب اکیلا والد ہے. چھوٹے بچے ہیں، اکیلے والد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. جب نبی علیہ السلام جہاد کے لیے نکلے تو اس چھوٹے بچے کو چھوڑ کر اس کے والد بھی نبی علیہ السلام کے ہمراہ ہو. وہ چھوٹا سا بچہ ہے، چند سال کا، 8-7 سال کا بچہ، اس کے والد بھی جہاد میں چلے گئے. بچے کو کیا پتا جہاد میں کیا ہوتا ہے، وہ تو سمجھا تھا کہیں گئے ہوں گے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے. اب صحابہ جب جہاد سے واپس آئے تو ان کے والد وہاں شہید ہو گئے. بشیر لانو ایک چٹان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے اور آنے والے قافلے کا انتظار کرنے لگے کہ آنے والا قافلہ آ رہا ہے، میرے ابو آئیں گے، مجھے بوسہ دیں گے، مجھے سینے سے لگائیں گے، وہ میرے والد بھی ہیں، میری ماں بھی ہیں. سارا قافلہ آ جاتا ہے، اللہ کے نبی آ جاتے ہیں، مگر بشیر لانو کو ان کے والد نظر نہیں آتے. چھوٹا سا بچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اے اللہ کے نبی، اینا ابو، میرے ابو کہاں ہے، میرے ابو کہاں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا بشیر اما ترضا، کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ میں تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے.
الذین یمسکون بالکتاب.
یہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی خاطر ایسی قربانیاں دی، انہوں نے جانے قربان کر دی. کاش کہ ہم دین کی خاطر آج اپنی خواہشات قربان کر دیں.
الذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین.
اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے. یہ قربانیاں دیتے ہیں پھر ہم آخرت میں ان کا اکرام بھی کریں گے. اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، جو روکھی سوکھی ملتی ہے کھا لیتے ہیں، ان چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ان قیامت اس ان مشقتوں کا بدلہ بندوں میں سے کوئی نہیں دے سکتا، قیامت کے دن اللہ دے گا، قیامت کے دن اللہ دے گا. اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے ان اکابرین کے قدموں میں کھڑا ہونا نصیب فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے. ڈر بس اس بات کا لگتا ہے کہ کہیں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ نعمت ہم پہ چھن نہ جائے. بس اس بات پہ دعائیں کرتے رہیے گا کہ مولا جب آپ نے اس راستے پر لگا دیا اللہ اب ہم زندگی اسی پہ نبھانا چاہتے ہیں، موت تک ہم اسی پہ لگے رہنا چاہتے ہیں، میرے مولا ہمیں واپس نہ ہونے دینا، اللہ اب ہمیں واپس نہ کرنا. ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودا ہی ہے، ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودا ہی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے. اللہ ساری دنیا کہتی ہے دین پڑھنے والے ہیں، عالم بننے والے ہیں، کتابیں پڑھانے والے ہیں، اللہ اب ہمارا ہٹ کے دنیا کی طرف جانا تو پھر آپ کی رسوائی ہے. اے اللہ پیچھے نہ ہٹنے دیجئے گا، ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، ان کو قبول اللہ کر لیجئے. اور اے اللہ ایمان کے ساتھ اس فتنوں کے زمانے میں ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیے، ذکر قلبی کر لیجئے، یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد. دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی العظیم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے گزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. پھر مولا اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، ہماری من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اور اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما. میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم آپ پہ کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں. میرے مولا اس نفس نے ہمیں بیکار کر دیا، ہم جو کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے. اے اللہ اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، اللہ اسے شریعت کی لگام ڈال دیجیے، اللہ ہم اس کی مکاریوں سے بچا لیجیے، اے اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا لیجیے، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں ایک ایک بات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل عطا فرما دیجیے. اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سنت کے ساتھ ہمیں سجا دیجیے، اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجیے. اے اللہ علم پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ علم پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اخلاص والی زندگی نصیب فرما دیجیے. رب کریم قیامت کے دن کی سرخروی عطا فرما دیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہماری زبان عالم ہو اور ہمارے دل جاہل ہو، اے اللہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں ہماری زبان عالم ہو ہمارے دل جاہل ہو. اے اللہ مہربانی فرما، شہوت بھرے دل سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں جھوٹی زبان سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں حوس بھری نگاہوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں حیا والی نگاہیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں صدق مقال عطا فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما.
اے اللہ ان بچوں کی محنتوں کو قبول فرما اور اس کے بدلے ان کو دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ یہ واپس اپنے گھروں میں جاتے ہیں جہاں کے ماحول بنے ہوئے نہیں ہوتے، یہ پھر گناہوں میں الجھ پڑتے ہیں. میرے مولا ان بچوں کی دائیں بائیں سے حفاظت کیجئے، آگے پیچھے سے حفاظت کیجئے، اوپر نیچے سے حفاظت کیجئے. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ یہ گناہ کرنا بھی چاہیں تو ان کے بڑھتے ہاتھوں کو واپس لوٹا لیجئے، قدم اٹھانا چاہے بڑھتے قدموں کو واپس کر لیجئے. اے اللہ گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے اور ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے. میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. آج کی اس محفل میں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے. میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفت نصیب فرما. اے اللہ اس وقت کفر دندناتا پھر رہا ہے، اے اللہ امت مسلمہ پریشان ہے، کتنے مسلمان ہیں گھروں سے بے گھر ہیں، کتنی مسلمان عورتیں ہیں عزتیں محفوظ نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ان کافروں کے ظلم کا ان کو بدلہ دے دیجئے. اے اللہ ان کے تکبر کو توڑ دیجئے، اے اللہ ان کے تکبر کو توڑ دیجئے، اے اللہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیجئے، ان کی تدبیر کو ان کی تدمیر بنا دیجئے. میرے مولا اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے، اس دین کا قلعہ بنا دیجئے اور ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں تینوں حرم کی حفاظت فرما اور اے اللہ ہمیں تینوں کو دیکھنا وہاں جا کر عبادت کرنا آسان فرما. میرے مولا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اپنی رحمت سے ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. یہ ہمارے والدین دوست عزیز اقارب مشائخ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.